فیصل عزیز صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا، آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، بلکہ تین سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا برائے کرم روزی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائی، تو آپ اس کو یاد کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آپ 100 مرتبے کسی مقررہ وقت میں پڑھ لیا کریں، اور 11 مرتبے اول آخر درود شریف۔ دوسرا سوال، یوسف لدھیانی کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے کہ جس پر لکھا ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا جائز نہیں، حوالے کے لیے بخاری شریف دیکھیے۔ یہ بڑا لطیفہ ہے، بلکہ آپ کو تو اس کا فوٹو اخباروں میں چھپا دینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لدھیانوی صاحب کی قبر پر کیوں جاتے ہیں؟ جب آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، تو اس کی قبر پہ جانے کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ جبکہ خود علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر جانا جائز نہیں۔ بتائیے باپ، سارے وہابیوں، ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا، سارے وہابیوں کا جناب عقیدہ یہ ہے کہ مسجد نبوی جانا تو جائز، لیکن عمدن قصد کر کے حضور کے مزار پر جانا ہی سرے سے جائز نہیں۔ تو لدھیانوی صاحب کے مزار پر جانا، ان کی قبر پہ جانا کیوں کر جائز ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کتبہ لگا ہوا ہے؟ اور اگر یہ کتبہ لگا ہو تو آپ اس میں بالکل پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ یوسف لدھیانوی کی جانب منہ کر کے دعا مانگنے سے آخر آپ کو ملے گا ہی کیا۔ دوسرا، یہ بخاری شریف کا آپ نے حوالہ دیا، اور اس میں کہیں آپ یا تو پیج نمبر یا کوئی وہ بتا دے، یا اس میں اگر کوئی لکھا ہے تو پھر ہمیں ای میل کر کے بھیجئے گا کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کہ یعنی قبر کی طرف دعا نہ کی جائے۔ محترم، بات یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے تو کسی بھی بزرگ کی قبر کا، ان کا ہم حال نہیں بتا رہے ہیں، یوسف لدھیانوی صاحب کا، کسی بزرگ کے مزار پر جب جائے تو پائتی کی طرف سے آئے اور چہرے کی طرف کھڑا، مزار کی طرف منہ ہو اور پیٹھ جو ہے وہ اس کی قبلے کی جانب ہو۔ آئیے، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھیے، اور اسی طریقے سے آپ علامہ امام سمہودی رحمتہ اللہ علیہ کی وفاء الوفا ملاحظہ فرمائیے، کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی حاجی حضور کے مزار پر جائے تو قبلے کی جانب پیٹ کرے اور چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر کے دعا مانگے۔ اور ایک اور واقعہ جس کو علامہ سمودی نے بھی نقل فرمایا اور شیخ محقق نے بھی نقل فرمایا اور بھی بزرگان دین نے لکھا، کہ ایک مرتبہ امام مالک مدینہ منورہ میں موجود تھے، ابو جعفر منصور ظالم حکمران، یہ جانتے ہیں اب اس کی حکمرانی، وہ ایک مرتبہ بغداد سے مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اس نے حضور کے مزار پر انوار پر اپنی آواز بلند کر کے کلام کیا۔ جب اس نے اپنی آواز بلند کی، حضرت امام مالک نے خلیفہ وقت کو پکڑ لیا، بادشاہ کو پکڑ کر کے کہا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب حضور کے دربار میں آؤ تو اپنی آوازوں کو پس رکھو، خبردار اگر کہیں تمہاری آواز حضور کی آواز پر سبقت لے گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ منصور نے جب یہ سنا، اپنے وقت کا امیر المومنین کہلانے والا شخص، امام میں مالک رضی اللہ عنہ کی سرزنش سے سخت پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد کا امام صاحب، اب میں دعا کے لیے کس طرف اپنا رخ کروں، کیا کعبے کی طرف منہ کروں؟ امام صاحب نے فرمایا، کیا تو حضور سے منہ پھیرے گا؟ اپنے چہرے کو حضور کی جانب کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر۔ یہ واقعہ مستند کتابوں میں موجود، اور اسی طریقے سے ہماری فقہ حنفی کی معتبر کتاب جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، فتویٰ عالمگیری میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر جب حاضری دے تو ایسی صورت میں دے کہ وہ ایسے ہاتھ باندھے جیسے نماز میں ہاتھ باندھتا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے چہرے کی جانب منہ کرے اور گویا قبلے کی جانب پیٹ کر کے کھڑا ہو، اس طریقے سے دعا کرے۔ اب میں سمجھتا ہوں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ جو آپ نے تیسرا مسئلہ پوچھا کہ فتویٰ عالمگیری میں لکھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا یا یہ کہتا ہوں، اور اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر ہیں، تو اس کا ایمان چلا جائے گا، برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے مسئلہ بڑا دقیق ہے اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر اور نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر، آپ شرک کی تعریف پڑھیے تو شرک تو وہی ہوگا جو معاملہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، وہ اگر مخلوق کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک ہوگا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے قرآن مجید کھولی، اس کا آپ قرآن مجید کے متن سے پہلے پہلا صفحہ آپ نکالیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام. ٹھیک، مجھے بتائیے اللہ کے 99 نام میں سے کوئی نام حاضر ناظر ہے؟ دیکھیے آپ غور کیجئے نکال کر کے قرآن، کہ کیا کوئی نام حاضر ناظر ہے؟ جب اللہ کا کوئی نام حاضر ناظر نہیں تو حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا کیسے شرک ہوگا؟ اور اس کی تعریف علامہ راغب اصفہانی جو لغت کے امام، انہوں نے یہ لکھا کہ حاضر کے معنی ہے کہ وجود کے ساتھ آدمی کا سامنے ہونا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک. اور علامہ راغب اصفہانی نے ناظر کے معنی لکھے کہ آدمی کی آنکھ کا جو کالا تل ہے، جس میں کالا پانی، کہ جس سے آدمی دیکھتا ہے، یہ کالا پانی اگر نکل جائے آنکھ سے تو پھر آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس کالے تل کو ناظر کہا ہے. اب بتائیے اس لغت کی کتاب کو بھی سامنے رکھا جائے تو حاضر اور ناظر کا اطلاق کیا اللہ کی ذات پر ہو سکتا؟ ہرگز جائز نہیں. اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی کی دو جلدیں حاضر ناظر، ان کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا آپ، اور اس میں اس کی ساری بحث جو ہے وہ موجود. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہ حاضر ہے نہ ناظر، تو کسی اور کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ ذہن میں آپ کی یہ رہے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کو منع کر رہے ہوں، کس کے؟ کہ یہ ہرگز نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانتا، ہمیں پہچانتا، نہیں، بلکہ اس کا ہم قافیہ، ہم ردیف جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے، اپنی قدرت سے ہر جگہ شاہد اور موجود ہے. اب یہ بتائیے کہ جب حاضر ناظر اللہ کے اسماء گرامی سے کوئی نامی نہیں، تو حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر ناجائز ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کسی شخص نے یہ لکھ کر آپ کو دھوکہ دیا. اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ صاحب عالمگیری اور شامی میں یہ ہے کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور کوئی گواہ موجود نہ تھے. اس نے کیا کیا کہ عورت کو تخلیے میں بٹھا کر یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک کا وطالعہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر اس کو گواہ کر کے ہم نکاح کرتے ہیں، تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کافر ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اس نے حضور کو حاضر ناظر جان لیا، بلکہ اس نے قرآن کی اس نص کا انکار کیا کہ جب نکاح ہو تو دو گواہوں کا ہونا موجود، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو دو گواہوں کا ہونا موجود ہو، اس لیے اس کو منع کیا گیا. مجھے بتائیے اگر یہ ہوتا کہ میاں بیوی سامنے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ اور حاضر ناظر کہہ کر کے نکاح کر لیں، تو مجھے بتائیے کیا زنا کا راستہ آپ روک سکتے؟ کیا بدکاری کا راستہ آپ روک سکیں گے؟ غالباً یہ اس نوعیت کا کیس ہے کہ جس کو لوگوں نے حضور کے خلاف لا کر اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ اس کے رسول یعنی حضور علیہ السلام کو کوئی حاضر ناظر اگر کہے گا تو یہ گویا کفر ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا. ہرگز یہ مسئلہ محترم نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے یہ لفظ. ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر. شاہد کی کیا معنی کریں گے؟ حاضر. اور اگر حاضر اندھا نہیں ہے تو ناظر بھی ہوا، ظاہر ہے کسی کی آنکھیں بند ہیں، پٹی باندھ دی جائے یا وہ اندھا ہو تو وہ جگہ موقع پر حاضر تو ہے لیکن یہ کہ وہ ناظر نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں. اب آئیے، بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ انتشار ہو کہ شاہد کے معنی حاضر کیسے ہو گئے. آپ کو مکمل اجازت کہ دنیا کے جس مشہور وہابی کی چاہے آپ کتاب پڑھ لیں، آپ لائیے نماز کی کتاب، نماز جنازہ کی دعا نکالیے آپ، اللہم اغفر لحینا و میتنا وہ شاہدنا وہ غائبنا. اب مجھے بتائیے کہ شاہد کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہمارے اس حاضر کو بخش دے، غائبنا ہمارے غائب جو ہیں ان کو بخش دے. یہاں کسی بھی نماز کی کتاب نکال کر آپ نماز جنازہ کی دعا نکالیے، وہ شاہدنا کا ترجمہ ہے ہمارے حاضر کو بخش دے. اگر وہ حاضر اندھا نہیں ہے، دیکھتا ہے، تو وہ حاضر بھی ہوا اور ناظر بھی ہوا. اور ہم حضور علیہ السلام کو اس طرح حاضر نہیں مانتے کہ ہمارے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، نہیں، بلکہ اپنی قبر انور میں موجود رہتے ہوئے ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں. یہ ہے ہمارا مفہوم حاضر اور ناظر پر. امید